الله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين, أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يزرهم وكان الكافر ولا ربه ظهيرا. صلوات عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ فرقان کی 55 آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے, وہ یا عبدون من دون اللہ, اور یہ لوگ پروردگار کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچاتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کافر تو ہمیشہ ہی پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتا ہے. اس مضمون کی کئی اور آیتیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی جس میں انسانوں کے اس عمل کی طرف اور اس غلطی سے انسانوں کو روکنا ہے جہاں اکثریت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ لوگ غیب پر ایمان نہیں رکھتے کمزور ایمان ہونے کی وجہ سے, اور ایسے معبودوں کو ماننے لگتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ ہر پورا فائدہ اور نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہاں پر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. جن کو اختیار دیا گیا ہے وہ بھی اپنے اختیار میں مجبور ہیں, انہیں اختیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, یعنی انہوں نے اختیار بھی اپنی خودی سے حاصل نہیں کر لیا ہے. کہ اختیار جو انسانوں کو حاصل ہے وہ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے, کہ انسانوں کے پاس جو اختیار ہیں ان کا خود اپنا ذاتی اختیار ہے, اس کے مالک وہ خود ہیں, بلکہ اختیار دینے والا ذات ربوبیت ہے. ذات سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے, تو گویا اختیار بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور انسان اختیار لینے پر مجبور ہے. اب یہ جو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کا انسان غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور ان لوگوں کے سامنے جھکتا ہے جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. وہ لوگ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کا جو ہے یہ ایک خام خیالی ہے کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, خدا کے علاوہ بھی کوئی دینے والا ہے, خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے, خدا کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار ہے ہی نہیں. جس غیر کے پاس اختیار ہے اس کو اپنا اس کا اختیار اس کا ذاتی اختیار نہیں ہے. وہ لوگ جب اپنے لیے جو اپنے لیے فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے تو پھر وہ دوسرے کو کیا فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں. عرفت اللہ بنقض الہمم, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے, یعنی ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ خود بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں, جس چیز کا بھی ہم ارادہ کریں ہم اسے پورا نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, بلکہ ہم ارادہ کریں تو اس کو پورا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پورا کرنے والا ہے. اور اگر ارادہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا ہے, ورنہ ہمارے اختیار میں ہونا نہ ہونا ہمارے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کام کرتے جائیں نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, نتیجہ کار اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. فائدہ پہنچانا نقصان پہنچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, نتیجہ کار اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے کہتے ہیں ہم کو اپنا وظیفہ پورا کرنا ہے, یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کام کا فائدہ کیا ہوگا, کہ نقصان فائدہ اور نقصان نتیجے کا نام ہے, نتیجہ کار کا نام فائدہ اور نقصان ہے. ہم کو اپنا کام انجام دینا ہے, ہم کو اپنا وظیفہ پورا کرنا ہے, اب اس وظیفے کو پورا کرنے کے نتیجے میں اس کا مثبت نتیجہ نکلتا ہے کہ منفی نتیجہ نکلتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، جن کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، نہ وہ لوگ فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو ہمیشہ پروردگار کے خلاف ہی پشت پناہی کرتا ہے، اور کافر تو اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے غیر خدا ہی پہ تکیہ کرتا ہے. جو غیر خدا پہ تکیہ کرے اسی کو کافر کہا جاتا ہے، جو خدا پہ بھروسہ کرے اسی کو مومن کہا جاتا ہے. جو مومن ہو کر کافر پہ بھروسہ کرے، مومن ہو کر یہود و نصارہ پہ بھروسہ کرے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی اس کی عملی زندگی دیکھا جاتا ہے، وہ عملی زندگی میں وہ ذہن میں کیا سوچتا ہے ایک الگ چیز ہے، وہ عملی طور کے اوپر وہ کس کی عبادت کرتا ہے، کس کے سامنے سر جھکاتا ہے، کس کو سب کچھ سمجھتا ہے، توکل کس کے اوپر ہے، تکیہ کس کے اوپر ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. جس کی بات سنتا ہے نا، اس سے پہلے بھی عرض کیا جاتا ہوں، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، جس کے حکم پر وہ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، جس کے حکم پر وہ فیصلے کر رہا ہے اپنی زندگی کے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو اللہ رسول کا حکم مانیں. اگر آپ اللہ رسول کا حکم نہیں مانتے ہیں تو گویا آپ اللہ رسول کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں. حضور کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، نبی کریم کے فضائل پورے قرآن میں جو ہیں وہ جا بجا آپ کو ملیں گے. نبی کریم کا تذکرہ بار بار آپ کو قرآن کریم میں ملے گا، اور جن القابات سے ہمارے حضور کو نوازا گیا ہے، کسی بھی نبی کو ان القابات سے نہیں نوازا گیا ہے، جس سے یہ صاف واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی بندے کا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے. نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان خطابات سے نوازا ہو جن خطابات سے ہمارے نبی کو نوازا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء میں جس نبی کو اللہ کے نزدیک خاص مقام حاصل ہے وہ ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے خاص اعزازات سے نوازا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، جس ذمہ داری کو نبھایا ہے، وہ ذمہ داری کو ایسے نبھایا ہے جیسے اللہ چاہتا تھا، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا، جو اس کی رضا تھی اس کو انہوں نے پورا کیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. قل سوف یعطیک ربک فترضى، ہمارے حبیب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ان قریب ایک ایسی نعمت سے نوازنے والے ہیں جسے لے کر آپ راضی ہو جائیں. تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی رضا، اس لیے کہ جو ہے وہ کارنامہ جو حضور نے انجام دیا ہے وہ کسی نبی نے انجام نہیں دیا، وہ کسی رسول نے انجام نہیں دیا. تبلیغ کا جو کارنامہ ہمارے حضور نے انجام دیا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر 100,000 سے زیادہ مسلمان تو خود حضور کے ساتھ چل رہے تھے. اتنا بڑا اجتماع 23 سال کی زندگی میں، یہ معجزے سے بڑھ کے معجزہ، اس سے بڑا معجزہ دنیا میں کوئی ہوئی، اتنا بڑا انقلاب دنیا میں کسی نے بھی نہیں لایا. اسلام سے بڑا کوئی انقلاب رہا ہی نہیں. جتنا عظیم انقلاب حضور نے لایا ہے اتنا بڑا انقلاب کسی نے بھی نہیں لایا. پوری دنیا انسانیت پر حضور اثر انداز ہوئے. اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد ہو رہا ہے، بہت ہی مشہور معروف آیہ کریمہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہ آپ کے ذریعے سے نوید ملتی ہے، آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ وعدہ بھی اور وعید بھی، جنت کا وعدہ اور جہنم کی وعید آپ ہی کے ذریعے سے اللہ نے دلوائی. آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور آپ ہی جو ہے جہنم سے ڈرا. یعنی گویا آپ قسیم جنت و نار ہیں, جنت بھی آپ ہی تقسیم کریں گے, جہنم بھی آپ کی اتباع انسانوں کو جنت کی طرف لے جائے گی, اور آپ کی راہ سے انحراف لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے گا. گویا آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر, ڈرانے والے بھی ہیں اور بشارت دینے والے بھی ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ آیہ کریمہ بھی بہت اہم ہے, اس میں ارشاد ہو رہا ہے قل, کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ جملہ ہر نبی کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میں تم سے جو ہے کوئی اجر اپنے کار رسالت کا نہیں چاہتا. ہر نبی نے یہی بات کہی, اور جو کچھ بھی تقاضا ہمارے نبی نے کیا ہے وہ خود پلٹ کے امت کے فائدے کی طرف جاتا ہے. اگر کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر الا کے بعد جو کچھ بھی چاہا ہے, یہاں پر یہ کیا چاہا کہ الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. اور دوسری آئے سورہ شورا کی آئے کریمہ میں یہ ہے کہ قل ما اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. اور الا المودۃ فی القربا تو 124,000 پیغمبروں میں سے کسی بھی نبی کے ذریعے سے یہ بات نہیں کہلوائی گئی. یعنی کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے اقربا سے مودت اختیار کرو. یہ جملہ نہ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن مجید نے نقل کیا, نہ خلیل کے ذریعے سے, نہ کلیم کے ذریعے سے, نہ مسیح کے ذریعے سے, پوری قرآن کریم شاہد ہے. بلکہ جو جملے نقل کیے ہیں وہ یہی, قل ما اسألکم علیہ اجرن ان اجری الا اللہ, ہمارا اجر بس اللہ دینے والا ہے. ہر نبی نے یہی کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرا اجر اللہ دینے والا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا, خلیل کے زبان سے بھی اللہ نے یہی جو ہے نا نقل کیا, تمام انبیاء کے زبان سے یہی نقل کیا کہ میرے تمام انبیاء یہی کہتے رہے, اے امتیو میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے, میں تم سے کوئی تقاضا نہیں رکھتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس ایک ہی رسول ایسا ہے, اور جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم سارے انبیاء میں افضل ہیں, اور جو انبیاء آپ سے افضل نہیں ہیں وہ تو کوئی اجر نہیں چاہتے, وہ تو جو ہے بڑی شان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے اجر لیں گے. اور ہمارے نبی جو سارے رسول, اگر یہ بات آدم علیہ السلام کہتے, یہ بات اگر جو ہے یونس علیہ السلام کہتے تو پھر بھی جو ہے کوئی بات تھی کہ یہ لوگ ہمارے حضور سے چھوٹے نبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اجر مانگ لے رہے ہیں تو ایک بات ہے, بڑے رسولوں کو تو یہ بات نعوذ باللہ زیب نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ اس صورت میں زیب نہ دیتی جب وہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کوئی چیز مانگتے. یہ بھی جو کچھ مانگا جا رہا ہے امت سے وہ خود ان کے فائدے کے لیے مانگا جا رہا ہے, نہ یہ کہ امت کے نہ یہ کہ وہ اپنے فائدے یا اپنے خاندان کے, اہل بیت کے فائدے کے لیے نہیں, بلکہ اہل بیت کو ماننے میں اہل بیت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ امت کا فائدہ ہے. اہل بیت کو مان, اقربا کی محبت سے, اقربا سے مودت اختیار کرنے میں خود اقربا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ امت کا فائدہ ہے. اگر پوری دنیا اتباع نبی کر لے تو نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر امت اتباع نبی کرتی ہے تو امت کا فائدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے نبی کی, اللہ کو کوئی غرض وابستہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کروانا چاہ رہا ہے. غرض نبی کی اتباع کروانا نہیں ہے بلکہ امت کو نجات دینا ہے تاکہ نبی کی اتباع کے ذریعے سے امت نجات پا جائے. اس کے لیے کئی شواہد ہیں قرآن مجید میں کہ اگر یہ لوگ اتباع نہیں کرتے ہیں تو نہ اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا ہے نہ رسول کا کوئی نقصان ہونے والا ہے، اللہ تو ان کے عمل سے بے نیاز ہیں۔ تو اب یہ جو کہا جا رہا ہے یہ خود امت کے فائدے کے لیے ہے، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لے، یعنی راستہ اگر وہ اختیار کرے گا پروردگار کا تو اس کا فائدہ ہے۔ یعنی انبیاء یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ اختیار کرے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا راستہ وہ اختیار کرتے ہیں تو خود امت کا فائدہ ہے، اور جو اللہ کا راستہ نہیں اختیار کرتا تو اس میں اس کا نقصان ہے کہ جو راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور آپ اس خدائے حق و قیوم پر اعتماد کریں، اس خدائے واحد پر، اس خدائے حی القیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنے والی نہیں، اور اسی کی حمد اور اسی کی جو ہے حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کہ آپ اس خدائے حق و قیوم پر اعتماد کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، یعنی ایسی خدا کی ذات پر بھروسہ کریں کہ جس کو موت آنے والی نہیں ہے، جو ایسا زندہ ہے جو زندگی بخشنے والا ہے، حی القیوم ہے، ایسا حی ہے کہ جو دوسروں کو حیات بخشتا ہے اور جس کو موت آنے والی نہیں ہے، کہ آپ جس پر اعتماد کریں وہ آپ کو ہاتھ دینے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو موت آنے والی نہ ہو، جس کو فنا نہیں ہے، بقا صرف ذات واحد کو ہے۔ کل شیئن ہالک، کل شیئن، ہر شے کو ہلاکت ہے اور ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، بلکہ ہر شے ہلاک شدہ ہے، اس وقت ہلاک ہے، اور اگر سب باقی ہیں تو اللہ کی دی ہوئی حیات کی وجہ سے باقی ہیں، اور سلسلے حیات روک دے تو ہر چیز فنا ہے۔ وہ حی ہے کہ لا یموت، اسے موت آنے والی نہیں ہے، تو تسبیح اسی کی کرنا ہے، ہم اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اسی کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے پروردگار کے گناہوں کے لیے خود ہی کافی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سزا دینے کے لیے کافی ہیں، اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام، یہ وہ پروردگار ہے، یعنی عظمت پروردگار کو بیان کیا جا رہا ہے، شان ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے۔ اگر ہم کو یاد ہوتا، اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھتے تو اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرتے، لیکن ہمارا غیروں پر توکل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس حقیقت کو بھول چکے ہیں۔ اسی لیے مومنین کو ہمیشہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ توکل کرو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پہ توکل کرو جسے موت آنے والی نہیں ہے، اگر توکل کرنا ہے وہ لائق توکل ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق توکل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس پر جو قابل اعتماد ہو، جو قابل بھروسہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، اس خدا واحد پر توکل کرو، اس خدا کے اوپر کہ جو جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خالق وہی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت، ان سب کو اللہ نے چھ ایام میں پیدا کیا ہے۔ ایام سے مراد بعض مفسرین نے مراحل لیے ہیں، چھ مرحلوں میں خلق کیا ہے۔ ثم استوی علی العرش، اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہیں، اس کی تخلیق کے بارے میں اسی باخبر سے دریافت کرو۔ سوال یہاں پر عموماً طلاب یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے چھ مرحلوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مرحلے پہ کیوں نہیں خلق کر دیا کہ اسے چھ مرحلے پہ خلق کرنے کی ضرورت پڑے؟ کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں اس نے چھ مرحلوں میں یا چھ دنوں میں خلق کیا، تو چھ دن کیوں لگے؟ تو یہ نعوذ باللہ کمزوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن میں نہیں خلق کر سکتا تھا کہ اس کو چھ دن لگنے پڑے، کہ ایک مرحلے میں نہیں خلق کر سکتا تھا، ایک وقت میں نہیں خلق کر سکتا تھا کہ اس کو چھ مرحلوں کی ضرورت پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ کمی خالق میں نہیں ہے، کمی جو ہے خلق ہونے والی شے میں ہے، کہ یہ مادے کی کمزوری ہے، یہ میٹر کی کمزوری ہے۔ ورنہ جو ہے جس کے اندر حکم کی پذیرش کی صلاحیت ہے، جیسے ارواح ہے، ملکوت ہے، وہاں پر جو ہے کن فیکون کی منزل ہے، مرحلہ امر مرحلہ کن فیکون ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یوں ارادہ کیا اور شے وجود میں آ گئی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وقت درمیان میں رکاوٹ نہیں پیدا، اگر اللہ چاہے اب خلق کر تو کوئی چیز مانے نہیں ہے، مگر یہ کہ مقام امر، مقام ارواح، ملکوت وہ ہے کہ جہاں پذیرش کی صلاحیت ہے، لیکن مادے میں کمزوری یہ ہے، مادے میں کمزوری یہ ہے کہ وہاں پذیرش کی صلاحیت نہیں ہوتی، قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وہ امر کرتا ہے لیکن اس امر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے خلق کے لیے جو ہے وہ خلق تدریجی ہوتا ہے، مادے کے لیے ٹائم چاہیے، مادے کے لیے وقت چاہیے، لیکن نور کے لیے وقت نہیں چاہیے، ارواح کے لیے، روح کے لیے اور جو ہے ملکوت کے لیے، وہاں جو ہے یہ مرحلہ تیزی سے طے ہوتا ہے۔ لیکن مقام جسم، جسم کو وقت چاہیے۔ یہ ستت ایام جو ہیں یہ خلق کی کمزوری ہے، نہ کہ خالق کی کمزوری ہے، میٹر کی کمزوری ہے، مادے کی کمزوری ہے، مادے میں صلاحیت نہیں ہے پذیرش کی کہ جو اللہ کے حکم کو اسی وقت سن لے، بلکہ جو ہے وہ تدریج طور کے اوپر قبول کرتا ہے حکم کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کریں، ہے نا، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان سے کہتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، یہ رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو؟ اور اس طرح ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرو، رحمان اس میں ذات پروردگار میں سے، اور مشرکین ذات ربوبیت کو رحمان کے نام سے جانتے تھے، خالق کون و مکان، ایسے اسماء صفات میں سے ہیں جو کسی غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ لفظ رحمان ایسا ہے جو آپ غیر خدا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی آپ نبی کریم کو بھی آپ رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں، نبی کریم کہہ سکتے ہیں، کریم کہہ سکتے ہیں، رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نبی رحمان، بندے رحمان، بندے کو رحمان نہیں کہا جاتا، مخلوق کو رحمان نہیں کہا جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے یہ لفظ۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو, کیونکہ سجدے کے لائق سوائے ذات ربوبیت کے اور کوئی نہیں, رحمان کے علاوہ کوئی سجدے کا لائق نہیں ہے, سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں ہے, حرام ہے, کیونکہ سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے. ہمارے پاس کوئی تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے, کوئی سجدہ غیر خدا کے لیے نہیں ہے. یعنی سجدہ جہاں پیشانی جھکانا ہے وہ کسی غیر خدا کے لیے نہیں ہے. جب بھی حکم ملا ہے قرآن مجید میں تو سجدے کا جہاں پر حکم آیا ہے وہ صرف اور صرف ذات ربوبیت کے لیے. انبیاء کو کبھی سجدہ نہیں کیا جاتا تھا, رسول اکرم کے سامنے کسی امتیوں نے سجدہ نہیں کیا, اصحاب نبی نے, اہل بیت نبی نے, تابعین نے, کسی نے بھی نبی کو سجدہ نہیں کیا ہے, انبیاء کو کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا, جناب موسیٰ کو سجدہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے, اور نہ انبیاء اپنا سجدہ کروانا چاہتے تھے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعظیمی سجدہ کبھی کسی نبی کو نہیں ہوا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ ہوا ہے بحیثیت قبلہ ہوا ہے, بحیثیت معبود سجدہ نہیں ہوا ہے, قبلے کے طور کے یعنی ان کی طرف دیکھ کر اللہ کو سجدہ کیا گیا, سجدہ آدم کو نہیں ہوا, آدم کی طرف ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کی طرف سجدہ ہوا, نہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ, اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں سجدہ نہیں کرتے تھے. سجدہ جو ہے آخری, یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے غرور کو چور کرنے کے لیے کہا کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سجدہ جو ہے عبادت کی آخری انتہا کا نام ہے, قرب کی آخری منزل کا نام ہے. سجدے سے بڑی کوئی کیفیت نہیں ہے. انسان کی کیفیات میں اور جو ہے خشوع و خضوع کی کیفیت میں سب سے عظیم ترین کیفیت جو ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے, اور سجدے کی کیفیت جو ہے تواضع کی انتہا ہے. اور یہ کسی بندے کے سامنے ایسا تواضع نہیں ہو سکتا ہے کہ پیشانی کسی بندے کے آگے, اللہ کسی بندے کی پیشانی کسی بندے کے سامنے جھکاتے, اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی, انسان کی پیشانی کسی انسان کے سامنے جھکے. یہ پیشانی مخصوص ہے, ورنہ پھر کون سی چیز ہوگی جو اللہ سے مخصوص ہو؟ اگر ہم پیشانی بھی غیر خدا کے سامنے جھکانے لگے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا امتیاز کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہم کیا چیز مخصوص کر کے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہاں قیام ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کے سامنے. آپ جھک سکتے ہیں کچھ تواضع کے لیے کسی کے احترام میں, لیکن سجدہ نہیں کر سکتے. پیشانی آپ جو ہے نا نہیں رکھ سکتے. اس پیشانی کو اللہ نے محترم بنایا ہے. انسان کی پیشانی غیر خدا کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. یہ خاص ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, کون ہے رحمان؟ یہ رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کے بارے میں تم حکم دے رہے ہو؟ اور اس طرح ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا, اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے. جو خدا کے سامنے نہیں جھکتا اللہ اس کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے. اگر سب کے سامنے جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے مت جھکو, اور اگر کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اگر آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے تو اللہ سارے سجدوں سے بے نیاز کر دے گا, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے نہیں جھکیں گے تو ہر در پہ بھٹکنا پڑے گا, در بدر ہو جائیں گے. ایک در بگیر محکم بگیر, ایک در کو پکڑو اور محکم طریقے سے پکڑو, ایک کا سجدہ کرو اور محکم طریقے سے کرو. ایسی کئی روایتیں آپ کو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہر چیز کو اس سے خائف کر دیتا ہے, اور جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈر جاتا ہے. اگر کوئی غیر خدا سے ڈرتا ہے تو سمجھو وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کسی سانپ کا ڈر، کسی بچھو کا ڈر، حشرات الارض کا ڈر اس کو پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ ہر چیز کو اس سے خائف کر دیتا ہے، اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز کو اس سے خائف کر دوں گا. اور جتنے زہریلے جانور ہیں جو انسان کے کا خاتمہ کرنے والے، انسان کو نقصان پہنچانے والے جتنے زہریلے جانور ہیں، وہ کوئی بھی اس کو اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے. کہ نبی خدا کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا ہے. اسی لیے جب جناب یوسف کے بارے میں ان بھائیوں نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، تو یا جناب یعقوب علیہ السلام نے یقین نہیں کیا، کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یوسف ایک عام لڑکا ہے، یعقوب جانتے تھے کہ یہ نبی خدا ہے، اور نبی خدا کو کوئی زہریلا جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. چنانچہ جب جو ہے غار ثور میں جب نبی کریم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تھے اور جب جو ہے ان کو خوف ہو رہا تھا، تو نبی کریم نے کہا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقف ولا تحزن ان اللہ معنا، کہ جو ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو آپ ڈریے، ہم کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ سے کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، لہٰذا حشرات الارض کا ڈر نہیں ہے. اسی لیے بعض خطیب لوگ مثال کے طور پہ نقطہ لگاتے ہیں کہ جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے، کہ گھبرائے نا، مطلب خوف طاری ہو گیا ان کا. تو بچھوؤں کا، مچھروں کا خوف اگر طاری ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر خوف ہے، توکل اللہ کی ذات پر ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اللہ سے تو خوف ہو ہی نہیں سکتا اولیاء کو، یعنی مطلب اللہ کوئی ڈرنے والی خشیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو جس خوف کی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اولیاء کو خوف نہیں ہوتا، اولیاء تو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہی ہیں، پھر خوف کس بات کا ہے اولیاء کو نہیں ہوگا؟ تو اسی خوف کی بات ہو رہی ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور ان کو کسی قسم کا خوف اور حزن و ملال نہیں ہوتا ہے. انہیں نہ جہنم کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہوتا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ازلفت الجنت للمتقین، کہ ہم نے جنت کو آمادہ کیا ہے متقین کے لیے، تو ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کو اللہ کا بس کی خشیت ہوگی، خشیت خدا ہے، لیکن مخلوق کا خوف نہیں. یہ سب اس بات پر ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خوف و حزن و ملال نہیں ہوتا ہے. سجدہ صرف ذات ربوبیت سے مخصوص ہے، پیشانی اللہ سے مخصوص ہے، سجدہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. جہاں دیکھے وہاں پر سر جھکا رہے ہیں مسلمان، یہ صحیح نہیں ہے کہ صرف ان کو رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا اور کسی کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا. قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، امام بارگاہوں پہ سجدہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ہیں بعض لوگ جو ہے روضہ مقدسہ میں سجدہ کرتے ہیں، کھل کے مراجع جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، امام بارگاہوں میں ہو یا جو ہے وہ روضہ مقدسہ میں، ائمہ کرام کے روضہ مقدسہ ہو یا اولیاء کے قبور ہوں، کہیں پر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا ہے، پیشانی نہیں جھکائی جا سکتی ہے. ہاں اللہ کے بارگاہ میں شکرانے کی نماز پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کہ زیارت کا جو اللہ نے شرف عطا کیا ہے اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے جہاں پر بھی جو ہے آپ کو قبر ائمہ کی زیارت ہوئے وہاں پر جو ہے نماز رکھی گئی ہے تاکہ ہم جو ہے اس بات کا اقرار کریں کہ پیشانی ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں, سجدہ ہم صرف خدا کو کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے, بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کی کسی چیز کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو انسان سمجھ سکے اور اس کی تعریف کر سکے. جب اللہ کی مخلوق کی تعریف سے انسان جو ہے وہ عاجز ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیسے وہ حمد کر سکتا ہے؟ کوئی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حق حمد ادا نہیں کر سکتا. لا یبلغ مدحتہ القائل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آفتاب کو یہاں پر چراغ سے تعبیر کیا ہے اور مہتاب کو منیر قرار دیا ہے, جس کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ نور انعکاسی روشنی کا نام ہے اور چراغ میں اپنی روشنی ہوتی ہے, اور اسی لیے آفتاب کو چراغ اور ضو سے تعبیر کیا جاتا ہے اور چاند کو نور اور منیر سے. لیکن اس مقام پر ایک اتنا نقطہ یہ بھی ہے کہ قدرت نے آفتاب کو سراج قرار دیا ہے اور مہتاب کو منیر, اور اپنے حبیب کو سراج منیر قرار دیا ہے, جو اس بات کی علامت ہے کہ سرکار دو عالم کی ذات میں آفتاب اور مہتاب دونوں کے نور کی جامعیت پائی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہے. ہمارے نبی فرد فرید ہیں, فرد فرید ہیں یعنی ہمارے نبی کی نگار خانے عالم میں ایک ایسی تصویر ہے جس کا کوئی جواب نہیں پیش کیا گیا ہے, اور جس کسی کو بھی کمالات چاہیے ایسے بننے کے لیے کہا گیا ہے. جو اس تصویر کے جیسی تصویر بنے گا بس اللہ اسی تصویر کو قبول کرے گا. جو ان کی اتباع کریں گے اللہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا. لہذا ائمہ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے محمدی ہونے کے ناطے کروایا ہے کہ ہم محمدی ہیں. کسی نے اپنا تعارف ہم فرزند رسول ہیں, ہم فرزند رسول ہیں, ہم جو ہے رسول سے وابستہ ہیں, محمد گرامی قدر سے اپنا رشتہ جوڑا ہے کہ محمد زمین و آسمان میں جانے پہچانے جاتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے محمدی ہو تو وہ پہچانا جائے گا, جو محمد سے ربط نہیں جوڑے گا وہ زمین و آسمان میں مجہول ہو جائے گا, اس کو کوئی نہیں جانے گا, نہ رکن و مقام جانے گا, نہ مشعر الحرام جانے گا, نہ عرفات کا میدان جانے گا, اس کو جو ہے نہ کعبہ جانے گا اور نہ زمین و آسمان اس کو پہچانیں گے. کوئی اس کو نہیں جانتا, کوئی اس کو نہیں پہچانتا, اور کائنات کا ذرہ ذرہ محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے. اس لیے کہ سب کو جو رحمت ملتی ہے وہ محمد کے وسیلے سے ملتی ہے, عالمین کو جو رحمت ملتی ہے وہ نبی کریم کے ذریعے سے ملتی ہے. تو جن کے ذریعے سے رحمت ملتی ہے وہی جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنایا اور اسی میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند قرار دیا, اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا وَأَرَادَ شُكُورًا. یہ آیہ کریمہ بھی اسی مطلب کو لیے ہوئی ہے کہ اور وہی وہ ہے جس نے رات اور دن میں ایک کو دوسرے کا جانشین بنایا ہے, اور اس انسان کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے یا شکر پروردگار کرنا چاہے ان کے لیے یہ ساری چیزیں عبرت ہیں صاحبان عقل کے لیے, اور جو شکر کرنا چاہتے ہیں پروردگار کا ان کے لیے بھی جائے شکر ہے. یہ مقام کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفا, کہ وہی وہ پروردگار ہے جس نے رات جس نے ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے رات اور دن میں, کہ دن کے پیچھے رات, دن رات کا جانشین بن کے، پھر رات دن کا جانشین بن کے، رات کے بعد دن، دن کے بعد پھر رات، رات کے بعد پھر دن. یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے، اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جن لوگوں کو معجزہ دیکھنے کی خواہش ہے وہ آسمان کے نیچے کھڑا ہو جائیں اور کھڑا ہو کے معجزہ دیکھیں. اختلاف اللیل والنہار آیات پروردگار میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزات میں سے، یہ کسی نے بھی نہیں کیا، یہ نہ کوئی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ. سب اس کے تابع ہیں، سب وقت کے تابع ہیں، سب اس وقت کے اندر ہیں، اور وقت کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. سب زمین و آسمان کے احاطے کے اندر ہیں، اور زمین و آسمان اللہ کے حکم کا تابع ہیں. سب دن و رات کے تابع ہیں، اور دن و رات اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اسی کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے غروب کرتا ہے. دن کا خالق بھی وہی ہے، رات کا خالق بھی وہی ہے. تو اب اگر اللہ کی عظمتوں کو کسی کو جاننا ہے اور اللہ کے وجود کے اوپر یقین کرنا ہے، معجزہ دیکھنا ہے، تو جا کے دیکھیے. دن رات معجزہ ہو رہا ہے لیکن دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اتنا بڑا معجزہ نظر نہیں آ رہا ہے. دن رات میں بدل جا رہا ہے لیکن ان کو معجزہ نہیں دکھ رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دن رات میں بدل جائے، رات دن میں بدل جائے؟ یہ معجزہ نہیں ہے. اب جا کے دیکھیے، جہاں پر جہاں جو ہے ذرے ذرے جو ہے چمک رہے تھے، جہاں ذرے ذرے دھوپ کی تمازت سے جھلس رہے تھے، آج وہ چیز اندھیرے میں بدل گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی نہیں سوچتا. اتنا بڑا سورج غائب کیسے ہو گیا؟ کتنی بڑی بات ہے یہ. اب جا کے دیکھیے، ڈھونڈتے رہیے، سورج نظر نہیں آئے گا. کہاں گیا یہ سورج؟ کہاں گئی سورج کی روشنی؟ غائب کیسے ہو گیا؟ کس نے غائب کیا سورج کو؟ غروب کیسے ہو گیا؟ خود سے کیسے غروب ہو گیا؟ کس نے اسے غروب کیا؟ کیسے غروب ہو گیا؟ کیا جو گیس تھی ختم ہو گئی، بجھ گیا؟ پھر کیوں کون ہے جو گیس بھرتا ہے صبح ہوتے ہوتے؟ اگر چلا گیا تو کون اس کو گردش دے رہا ہے؟ اس میں جو ہے نا، عرصے تک زنگ کیوں نہیں لگ گیا اس میں؟ ریپیرنگ کیوں نہیں ہوتی اس کی؟ یہ کیا ماجرا کیا ہے یہ؟ کون ہے جو اس کو گھماتا ہے؟ کون ہے جو زمین کو جو ہے نا چکر کا، اگر یہ چکر کاٹ رہے تو ہم کو احساس کیوں نہ، ہم لڑک کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ یہ حرکت کر رہی ہے تو جو ہے نا ہندوستان جو امریکہ میں کیوں نہیں چلا جا رہا، امریکہ ہندوستان میں کیوں نہیں آ جا رہا؟ سب اپنی جگہ پہ باقی ہے. پھر جو ہے نا کھڑے ہوئے ہیں زمین پر، احساس کر کے دیکھیے کہ حرکت کی آواز آتی ہے. کوئی چیز اگر گھوم رہی ہے تو اس کی کچھ نہ کوئی آواز آنا چاہیے نا. اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، کتنا بڑا چکر جو ہے وہ کاٹ رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ آواز آنا چاہیے نا. کوئی آواز آ رہی ہے نا. لیکن یہ سارے کی ساری یہ معجزات ہیں یہ، لیکن یہ معجزات کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، اس کو دیکھ کے شکر ادا کرے. غروب ہو تو شکر ادا کرے، معجزہ دیکھے تو. یہ جو ہے، یہ روزانہ کا دیکھنے والا جو ہے نماز آیات ہے. یہ ایک ایسی نماز آیات ہے جو روز ہوتی ہے، روز پڑھی جاتی ہے. اب سورج کو گہن لگ گیا تو کیا شوق سے نماز پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی، اب سورج غروب ہو گیا، ابھی بھی پڑھیے نماز. یہ نماز، اس کو نماز آیات نہیں کہا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں نماز آیات ہی کی طرح ہے. سورج کا طلوع ہونا معجزہ ہے، پڑھیے نماز. اب زوال پھر ایک معجزہ ہے، عصر کا موقع پھر ایک معجزہ ہے. پوری تبدیلی آ جاتی ہے موقع عصر میں، پھر وہ کیفیت نہیں رہتی جو زوال کے وقت ہوتی ہے. زوال کے وقت جو تمازت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے عصر کے موقع پر، اور غروب تو ایک عجیب کیفیت ہے. اور پھر عشاء رات اندھیرے میں بدل جانا پھر یہ ایک الگ کیفیت ہے. یعنی ایک دن میں پانچ عجیب کیفیتیں رونما ہوتی ہیں. اندھیری رات ایک جیسی دکھتی ہے لیکن اس میں بھی کروٹیں ہوتی ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ جو ہے فجر سے پہلے جو ہے وہ تہجد پڑھا جائے کہ یہ شب میں بھی جو ہے نماز پڑھی جائے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. میں سمجھتا ہوں وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے. انشاءاللہ باقی آیتیں کل کے لیے, اور جو آیتیں کل انشاءاللہ پیش کی جائے گی وہ نہایت ہی اہم ہیں, اور جس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ انہی آیتوں کی وجہ سے جو سورہ فرقان کی یہ آخری صفحات کی جو آیتیں ہیں وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں. انشاءاللہ کل اس کی تلاوت کی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.